بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اس نشست کے لیے ہمارا موضوع گفتگو سورہ التکاثر کی تفسیر ہے. یہ سورہ بہت سے مضامین پر مشتمل ہے، لیکن اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ فکر آخرت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور جو قرآن حکیم کی موجودہ ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق اس سورت کا ذکر سورت القارعہ کے بعد ہے. القارعہ ثم القارعہ، اس سورت کے بعد یہ سورہ الہاکم التکاثر مذکور ہے. سورہ تکاثر کا ما قبل سورہ القارعہ سے ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، اور تعلق یہ ہے کہ سورہ القارعہ میں قیامت کے ایک بڑے گمبھیر اور بڑے پرخطر موضوع کا ذکر ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور بدیاں تولیں گی، وزن ہوگا ان کا. اور یہ بڑا خطرناک موضوع ہے، بڑا گمبھیر موضوع ہے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، وما ادراک ما ہی نار حامیہ. اللہ تعالی نے چند باتیں بڑے دو ٹوک انداز سے کی کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کی زندگی بڑی عیش سے گزرے گی اور وہ بڑی پسندیدہ زندگی گزارے گا, اور جس کے گناہ بھاری پڑ گئے اور نیکیاں ہلکی پڑ گئیں وہ جہنم کے گڑھے میں چلا جائے گا, اور یہ بڑا دردناک عذاب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض احادیث کو جمع کریں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تین مقامات پر نظر آئیں گے. ایک جہاں آپ کا حوض کوثر ہوگا اور آپ اپنی امت کے لوگوں کو جام کوثر پلائیں گے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انا فرادکم عند الحوض, میں حوض کوثر پر پہلے پہنچ کر اپنی امت کا انتظار کروں گا. دوسرا مقام جہاں اللہ رب العزت میزان قائم کرے گا اور لوگوں کے اعمال تولے گا, اور تیسرا مقام پل صراط. حوض کوثر پر آپ کا ملنا اس لیے ہے کہ وہاں آپ نے جان پلانے ہیں خوش نصیب لوگوں کو, اللہ مجھے اور آپ کو نشانے کر لے. اور ان دو مقامات پر جہاں میزان قائم ہوگا اور اعمال تلیں گے, اور پورے صراط پر نبی علیہ السلام کا ملنا, اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دو مقام سب سے خطرناک مقام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہاں آ رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں, یہ دو سب سے خطرناک مقام. بزن اعمال کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں ان پر آپ غور و فکر کریں. امام لال کائی ایک حدیث لائے ہیں بزن اعمال کے تعلق سے کہ توجن الحسنات والسیئات فمن زادت حسناته على سیئاته مثقال حبۃ خردل دخل الجنہ ومن ردحت سیئاته على حسناته مثقال حبۃ خردل دخل النار. کہ اللہ رب العزت اعمال کو تولے گا اور یہ اتنا دقیق وزن ہوگا کہ جس کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, اور جس کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. یعنی یہ میزان ایک رائی کے دانے کا فرق بھی ظاہر کرے گا, اور رائی کا دانہ دکھائی نہیں دیتا اتنا باریک ہوتا ہے. تو یہ اتنا دقیق وزن ہے, اس سے اندازہ کریں کہ کتنا یہ گمبھیر مقام ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے میزان کے اندر اس ترازو کے اندر ایک خاصیت ایک صلاحیت پیدا فرمائی ہے کہ یہ صرف اس نیکی کو تولے جانے کے قابل سمجھے گا جو نیکی اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو. جس نیکی میں ریاکاری ہو, دکھلاوا ہو, نام و نمود ہو, شہرت ہو, اور داد لوگوں سے چاہی گئی ہو, یہ نیکی یہ میزان اس نیکی کو وزن کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھے گا. تو غور کرو پھر کیا باقی بچے گا. تو یہ سورۃ القارعہ کا موضوع تھا جس میں اللہ رب العزت نے وزن اعمال کے تعلق سے بحث فرمائی اور اس انتہائی خطرناک گھڑی کی خبر دی. مسند احمد کے حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی کہ کیوں رو رہی ہو. عرض کیا کہ بکرت النار فبکیت, جہنم کو یاد کر کے رونا آ گیا. فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے قیامت کے دن مجھے یاد رکھیں گے بھول جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا,
فرماك أما في ثلاثة دلالاتنا فلا يذكر أحد أحدا. اے عائشہ قیامت کے دن تین گھاٹیاں ایسی ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا, سب بھول جائیں گے. ایک عند المیزان, جب اللہ میزان قائم کرے گا اور یہ ترازو قائم ہو جائے گا اور لوگوں کے اعمال تلیں گے, سب کو اپنی فکر ہوگی, کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا, میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا. اور دوسرا, جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے, کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں, بالکل نتیجے کی گھڑی ہے, اس وقت سب بھول جائیں گے اور کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اور تیسرا, جب کھلے صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا جو جہنم کے اوپر قائم ہے, یہاں بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. تو اس حدیث میں بھی میزان کا ذکر ہے. یہ کتنا گمبھیر مقام ہے اور کتنا خطرناک موضوع ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس بات کو سن کر ہم آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں, اپنا ہدف اور ٹارگیٹ روزے آخرت کو بنا لیں, اپنی بیشتر مسائل اور جدوجہد اور صلاحیتیں آخرت کے درجات اولا کو حاصل کرنے میں صرف کر دیں. مگر اللہ فرماتا کہ ایسا نہ ہو سکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر. چاہیے تو یہ تھا کہ تم یہ سن کر دنیا کو بھول جاؤ اور آخرت کو خریدو, آخرت کے خریدار بن جاؤ اور آخرت سے تعلق جوڑ لو اور آخرت کے درجات کو کمانے کی کوشش کرو, فکر کرو. مگر ایسا نہ ہو سکا. الحاکم التکاثر, تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا. الحا یلہی الہا, کسی چیز کا غافل کر دینا, اصل مقصد سے ہٹا دینا. اور تکاثر, اس کا مادہ کثرت ہے, کافارہ. تکاثر کا معنی کثرت کو حاصل کرنے میں کوشش کرنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. فرمایا کہ اتنی خطرناک گھاٹیوں کا ذکر سن کر تمہارے قلوب, تمہارے اعمال اور تمہاری جد و جہد کا حاصل روز آخرت ہونا چاہیے, اور تم آخرت کے بندے بن جاتے, آخرت کے غلام بن جاتے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, کہ دنیا میں ایسے بن کر رہو جیسے تم مسافر ہو. تو بندہ یا مسافر ہوتا ہے یا مقیم ہوتا ہے. تو یا اللہ, دنیا میں ہم مسافر بن کر رہے ہیں, مقیم کہاں بنے؟ فرمایا کہ مقیم آخرت کے بن جاؤ. تمہاری ہر سوچ, ہر فکر اور ہر عمل کا جو حاصل ہے وہ آخرت ہو. دنیا کی چیزیں دیکھو تو ان چیزوں کو بھی آخرت سے جوڑو. سلف صالحین بعض اوقات لوہار کی بھٹی کے پاس جاتے اور وہ گرم آگ جب لوہے کو پگھلا دیتی تو اس کو دیکھ کر خش کھا کر گر جاتے. یعنی دنیا کی آگ کو دیکھ کے آخرت کی آگ کو یاد کرتے. جب اس آگ کا یہ عالم ہے کہ اس نے لوہے کو موم کر دیا, تو وہ آگ کیسی ہوگی جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ گرم. منصور ابن محتمر بہت بڑے محدث ہیں, ان کا جنازہ اٹھا تو گھر سے ان کی والدہ کی چیخ نکلی کہ واہ قتیل جہنم, کہ یہ مقتول جہنم کا جنازہ جا رہا ہے. ماں قتل ابنی الا خوف النار, میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار دی. ہر وقت جہنم کو یاد کرتا, میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار دی. یہ سلف صالحین کا کردار. تو ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. الحاکم التکاثر, تمہیں تکاثر نے برباد کر دیا اور غافل کر دیا. تکاثر کا معنی کثرت کی طلب. کس چیز کی کثرت؟ یہ شریعت نے بیان نہیں کیا کہ کس چیز کی کثرت. ہر چیز ہو سکتی, مال ہے, دولت ہے, اولاد ہے, صحت ہے. یعنی تم کثرت کی طلب میں محو ہو گئے کہ میرا مال بڑھ جائے اور میرا قبیلہ بڑھ جائے, میری طاقت بڑھ جائے ہر ایک کا اپنا ایک سٹیج ہے. ایک سیاست دان ہے, اس کی جدوجہد کا حاصل یہ کہ میرے ووٹ بڑھ جائیں. ایک کھلاڑی ہے, وہ ایسا محب ہے کہ میں اپنے کھیل میں کمال پیدا کروں اور زیادہ سے زیادہ ٹورنامنٹ جیتوں. یہ کثرت کی طلب. ایک پہلوان ہے, وہ اپنی طاقت کو بڑھانے میں مصروف ہے کہ بہت زیادہ داؤ سیکھوں اور اپنے حریف پر آزماؤں. ان کسی بھی چیز کی کثرت. ایک فنکار ہے, وہ اپنے فن کو چمکانے میں مصروف ہے. فرمایا کہ یہ کثرت, ان چیزوں کی کثرت نے تمہیں اصل ہدف سے غافل کر دی, جو کہ آخرت ہے. وہ میزان جہاں تمہارے اعمال تلنے ہیں, جو اللہ رب العزت نے انصاف کا پیمانہ قائم کیا ہو, جس کو پڑھ کر, جس کا ذکر سن کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن جاتی. ابن حبان میں روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ حبشہ کے مہاجرین سامنے تھے. فرمایا کہ کوئی حبشہ کا کوئی خاص واقعہ سناؤ مجھے, کوئی خاص چیز وہاں دیکھی ہو. تو جناب جعفر طیار نے کہا کہ میں نے ایک خاص واقعہ دیکھا تھا کہ ایک بڑھیا اپنے سر پہ سامان لادے جا رہی, گٹھڑی اس کے سر پہ ہے. تو ایک نوجوان پاس سے گزرا اپنے گھوڑے پر سوار, بڑا تکبر, بڑی نخوت اور غرور. اس بڑھیا عورت کے پاس سے گزرا تو اس کو دھکا دے دیا, وہ نیچے گر گئی, اس کا سامان بکھر گیا. وہ اپنے سامان کو سمیٹ رہی اور اس نوجوان سے کہتی ہے کہ کیسا بکا یا ہو کر اذا فضا اللہ الکرسی بجمع الاولین والآخرین. اے بدماش, اس وقت کیسے چھوٹے گا جب اللہ تعالی کرسی انصاف پر آئے گا اور نظام قائم کرے گا اور تمام اولین والآخرین کو جمع کرے گا اور حساب لے گا. اللہ نے اس کا حساب لینا ہے, تو اس دن تم کیسے چھوٹو گے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اچانک نبی علیہ السلام کو دیکھا, فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ الدُّمُعَ مِثْلَ الْجُمَانِ. نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے یوں آنسو گر رہے تھے جیسے موتی لڑی توڑ دی جائے اور موتی گرتے ہیں, جیسے ہار توڑ دے تو موتی گرتے ہیں, اس طرح موتیوں کی طرح چمکدار آنسو امام الانبیاء کی آنکھوں سے گر رہے. تو غور کریں یہ کس چیز نے رلا دیا خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اسی حاضری کا تصور کہ اللہ رب العزت نے اس دن انصاف فراہم کرنے اور انصاف دینا ہے سب کو. سارے تقاضے پورے ہوں گے انصاف کے, نیکیاں اور بدیاں تلیں گی, وزن ہوگا. یہ بڑا گمبھیر معاملہ, لیکن تم ہو کہ تکاثر میں مصروف, کثرت مال اور کثرت جاہ اور عہدہ اور وقار اور ووٹ اور کھیتی باڑی زمینیں پلاٹ, اسی دور میں تم گم ہو. اور اسی دور میں ایسے گم ہو کہ حتی زرتم المقابر, کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. اس دور میں گم ہو اور اس دور میں چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے ایک وقت آیا کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. کہ عمر کی تو ایک حد ہے, ایک لمٹ ہے, اس میں ختم ہونا. تم نے اس تعلق سے سوچا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اعمار امتی ما بین الستین و سبعین سنۃ, میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اذا بلغ رجل الستین فقد اعذر اللہ الیہ, ایک انسان جو 60 سال کا ہو جائے تو اللہ اس کے عذر ختم کر دیتا ہے کہ اب تو 60 سال کا ہو گیا. اسی طرح کاروبار, اسی طرح مال کی حرص, مال کمانے کی حرص. اب تو تمہیں بڑا وقت نکالنا چاہیے اللہ کی یاد کے لیے, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. پھر اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا, اللہ اس عذر ختم کر دیتا ہے. کہ تم کو ہوش ہی نہیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور آخرت کو بنانے کے لیے. فرمایا کہ یہ تکاثر تمہیں لے ڈوبا اور تم تکاثر کرتے کرتے قبر میں پہنچ گئے. کیا حاصل ہوا؟ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورت کی تلاوت فرما رہے تھے, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی, ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال, یہ میرا خزانہ یہ میرا مال ہے, یہ میرا بینک بیلنس, یہ میری دولت ہے, یہ میری زمینیں ہیں, یہ میرے باغات ہیں. وحلہ من مال, اے ابن آدم کیا واقعی تیرا یہ مال ہے؟ یہ واقعی تیرا مال ہے؟ وحلہ من مال الا ما اکل فاسما او لبس فابلا او تصدق فامضى. تیرا مال صرف تین ہے, تیرے صرف تین مال جو تو نے کھا پی کے برابر کر دی اور جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دی اور جو تو نے صدقہ دے کر آگے چلا دیا اللہ کے پاس بھیج دیا, وہ تیرا مال. وَأَمَّا مَا بَقِيَ فَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ, جو باقی مال ہے جو بینک میں ہے جس کو تو گنتا ہے تجوریوں میں, وہ تو لوگوں کے لیے چھوڑ کر جائے گا, تیرا مال نہیں. تو اس مال کی احساس پر افراط ہے, آخرت سے غافل, وہ تیرا مال نہیں. اور یہ فکر نبی علیہ السلام نے صحابہ میں پیدا کی. ایک بار اپنی بکری ذبح کی, گھر تشریف لائے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیا کہ اس بکری کا گوشت تقسیم کر دیں, عائشہ صدیقہ نے تقسیم کر دی, اور یہ سوچ کر کہ نبی علیہ السلام کو ذرا کا گوشت پسند ہے, بازو کا, دستی کا, ایک دستی رکھ لی کہ اللہ کے نبی کو پکا کر پیش کروں. پوچھا کہ وہ بکری تقسیم ہو گئی؟ عرض کیا کہ ہاں تقسیم ہو گئی, صرف ایک دستی باقی رہ گئی, وہ آپ کو کھلانا چاہتی ہیں, باقی تقسیم کر دی, دستی باقی رہ گئی. فرمایا کہ یہ مت کہو بلکہ یوں کہو کہ دستی جو ہے وہ ختم ہو گئی, باقی جو ہے وہ باقی اور محفوظ ہے, وہ تم نے اللہ کو دے دی, وہ اللہ نے قبول کر لی, وہ محفوظ ہے. یوں کہو کہ پوری بکری باقی ہے, محفوظ ہے سوائے دستی کے. یہ آپ کی تربیت کا انداز. احمد بن قیس نبی علیہ السلام کے صحابی, ایک بار ان کو ایک درہم ملا, پوچھا یہ درہم کس کا ہے؟ دوسرے صحابی نے کہا یہ میرا ہے. فرمایا یہ مت کہو, یہ تمہارا اس وقت تک ہے, تمہارا یہ درہم اس وقت تک ہے جب تک جب تم اس کا صدقہ دے دو, جو اللہ کو دے دو, پھر یہ تمہارا ہے, اور اگر نہیں دیتے پھر یہ تمہارا نہیں. ایک بار نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ایوکم مال وارث ہی احب الیہ من مالہ, کون ہے وہ شخص جس کے نزدیک اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہے, اپنے بھائی کا مال, اپنے بیٹے کا مال, یا اپنے باپ کا مال, اپنے دادا کا مال, تو اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا جو ہزاروں اور لاکھوں کی صورت میں, اور اپنے وارث کے مال کی فکر کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اپنا مال ضائع ہو جائے اس کی پرواہ نہیں کرتا, کوئی ایسا شخص ہے؟ صحابہ نے کہا ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا, ہر شخص اپنے مال کو ترجیح دے گا, اس کی حفاظت کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات طے شدہ ہے تو پھر سن لو, تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کو دے دیا, اور جو مال تم چھوڑ گئے جس کو تم گن کے رکھتے ہو تجوریوں میں, اور اس کی حفاظت کرتے ہو, اس کے لیے پلاننگ کرتے ہو, پروگرام بناتے ہو, وہ مال تمہارے وارث کا ہے, اسے تم سنبھال کے رکھتے ہو, اس کو تم گن گن کے رکھتے ہو, حالانکہ وہ تمہارے وارث کا مال ہے, وہ تمہارا مال نہیں. تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کو دے دیا, اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرے گا, اور ایسی حفاظت کرے گا کہ اس کو پالے گا, اس کو بڑھائے گا, بڑھا چڑھا کر اس کی تعداد میں, اس کے وزن میں کہیں اضافہ کر دے گا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حتی تصیر التمرۃ مثل احد, کہ بعض لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ ایک کھجور دیں گے اور قیامت کے دن وہ دیکھیں گے کہ ان کی وہ ایک کھجور احد پہاڑ بن چکی ہے, اللہ نے اس کو پالا اور پال کر بڑا کر دیا، کتنا اپنے بندے پر احسان کیا، یہ اس کی محبت اور اس کے لطف کے مظاہر ہیں۔ تو یہ نظریہ شریعت نے پیش کیا اس دنیا کے تعلق سے کہ جس کو تم کماتے ہو اور مال مال کرتے ہو اور بڑی حرص میں اتنا ہو، یہ تمہارے لیے مال ہے کہ اب دنیا سے تعلق رکھو، یہ مال کماؤ، رزق کا اضافہ اور رزق کی زیادتی کوئی معیوب امر نہیں۔ نبی اسلام کے فرامین سے رزق کی زیادتی ایک امر مطلوب ہے، یہ بات ثابت ہے، جیسا کہ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ من اراد ان یبارک فی رزقہ وینسخ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی روزی کو بڑھا دے، مانا روزی کا بڑھنا مطلوب ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی روزی کو بڑھا دے اور اس کی عمر لمبی کر دے، تو فلیصل رحمہ، وہ شخص اپنے رشتے داروں سے جوڑ کر رکھے، اپنے رشتے جوڑ کر رکھے، ان کو توڑے نہ، صلہ رحمی کرے، قطع رحمی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کو بڑھا دے گا۔ تمہارا مال کا بڑھنا یا بڑھانا یہ امر معیوب نہیں، امر مطلوب ہے، لیکن معیوب اس کے لیے ہے جو صرف بڑھانے پر توجہ دے اور اصل حق سے غافل رہے، اس کے لیے معیوب۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہلاک المکثرون الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کہ مکثر برباد ہو گئے، مکثر، مکثر کا معنی کثیر مال والے، کثیر دولت والے برباد ہو گئے، سوائے اس مالدار کے جو اپنی تجوری کھولے اور ہاکذا نکالے اور یوں پھینک دے، نکالے اور یوں پھینک دے، سلط ہوا نہ ہلاکت ہی، وہ اپنے مال کو مسلط کر دے ان لوگوں پر، ان لوگوں کو دے دے، لٹا دے، جو اس مال کو بڑی حفاظت کے ساتھ اللہ کے دین میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تکاثر کا معاملہ، اگر اس مال کا حق آپ نہیں سمجھتے تو پھر یہ تکاثر معیوب ہے، اور انسان کو اس تبودوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، پھر یہ معیوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا، ابن آدم کو اگر سونے کی دو وادیاں مل جائیں تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو خلا ہوتا ہے، کتنا بڑا سونا مل گیا اس، کتنی مقدار میں، تو اس پر قناعت نہیں کرے گا، ایسی دو وادیاں مل جائیں تو لبتغى ثالثا، وہ تیسری کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور تیسری کی فکر کرے گا۔ آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا یملا جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر دے گی، حتی زرتم المقابر، کہ اس تکاثر نے تم کو ایسا غافل کیا، ایسا غافل کیا کہ تم قبروں کی زیارت کرنے لگے، ان قبروں میں پہنچ گئے، مر گئے اور قبروں میں داخل ہو گئے۔ زور تم، یہ لفظ بڑا قابل غور، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دخل تم المقابر، کہ تم قبروں میں داخل ہو گئے، زور تم المقابر، تم قبروں کی زیارت تو پہنچ گئے۔ زیارت کرنے والا، اس میں ایک نقطہ ہے کہ زیارت کرنے والا جہاں زیارت کے لیے جاتا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، زیارت کر کے لوٹ آتا۔ عربی میں مہمان کو زائر بھی بولتے ہیں، زائر، زیارت کرنے والا، مہمان جہاں جاتا ہے وہاں ہمیشہ نہیں رہتا، اس کا ٹھکانہ وہاں نہیں بنتا، وہ جاتا ہے اور پھر کچھ دن رہ کر، کچھ وقت گزار کے لوٹ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ الضیافت ثلاثۃ ایام فما فوقها فهو صدقۃ، کہ ضیافت مہمان کی تین دن کی ہے، اس کے بعد بھی اگر وہاں ٹکا ہوا ہے تو پھر جو وہ کھا رہے اس پر صدقہ جا رہا ہے، وہ صدقہ کھا رہا ہے، تین دن اس کا ضیافت کا حق ہے۔ اس کو پیش کریں, کھلائیں پلائیں, تین دن کے بعد ہی وہاں ٹکا ہوا ہے تو اس کو کھلائیں, پھر وہ سب کا کھا رہا ہے. تو ظاہر جہاں بھی جاتا ہے زیارت کے لیے وہ اس کا اس کی قیام گاہ نہیں ہوتا, وہاں سے لوٹ آتا ہے, لوٹنا مقدر ضروری ہے. تو قبروں کی زیارت کہ تم تکاثر میں مبتلا ہو گئے حتیٰ کہ تم قبروں, یہ بھی مستقل ٹھکانہ نہیں. اللہ کا ایک امر آئے گا, اللہ تمہیں یہاں سے بھی اٹھا لے گا. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جوں جوں یہ گھاٹیاں آگے بڑھتی ہیں تو ان کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے, ان کی ہولناکی بڑھتی جاتی. صحیح ابن حبان کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بندے کو اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے جب اس کی جان یہاں اٹک جائے, اس تکلیف کا مقابلہ دنیا کی کوئی تکلیف نہیں کر سکتی. حالانکہ بڑے بڑے ٹارچر سیل ہیں اور بڑی بڑی سزائیں ہیں, بڑی بڑی سزا. ایک سزا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ایک شخص کو بلیڈ سے کاٹا گیا اور چھری سے کاٹا گیا اور اس کے کٹے ہوئے حصوں پر مرچیں چھڑک دی گئیں, وہ تڑپتا رہا تڑپتا رہا. فرمایا کہ اس وقت جو تکلیف ہو جب جان جہاں اٹک جائے اور پھنس جائے, دنیا کی ساری تکلیفیں جمع ہو کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد جوں جوں یہ سفر آگے بڑھتا ہے, بندہ قبر میں جا رہا ہے, پھر قبر سے حشر میں جائے گا, وہ تکلیفیں مزید بڑھتی جائیں گی, ان کی شدت اور بڑھتی جائے گی. کہ تم قبروں کی زیارت کو پہنچ گئے, مانا یہاں بھی تم ظاہر کی حیثیت سے ہو, کچھ وقت یہاں گزارو گے پھر اللہ کا امر آ جائے گا, اللہ نے اٹھانا ہے اور اپنے سامنے کھڑا کر لینا ہے. اس گھڑی کا کیسے سامنا کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان ہاذ القبور مملوۃ ظلمۃ, یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی, اندھیرے سے بھری ہوئی, اندھیرا مسکن ہے ان قبور کا, کیسے وہاں گزر ہوگی جہاں 99 خطرناک سانپوں اور بچھوؤں کا ٹھکانہ ہوگا. اگر انسان گناہگار ہے کہ لوگ اس کو دفن کر رہے ہیں, ادھر اس کے کھاتے کھلے ہوئے اور آسمان سے ندا آتی ہے کہ بڑا بد کردار انسان, اس کے نیچے جہنم کا بستر بچھا دو, اسے جہنم کا لباس پہنا دو, جہنم کی کھڑکی یہاں کھول دو. اور 99 خطرناک سانپ چھوڑ دیے گئے, اس کو ڈس رہے ہیں اور اس کے اس جسم کو زہر سے بھر رہے ہیں. یہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا, پھر اللہ اٹھائے گا, اپنے سامنے کھڑا کرے گا. یہ آخرت کی گھاٹیاں, روز قیامت کی فضا, کیسے ان کا سامنا کرو گے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک شخص ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھا اور ذکر ہو رہا تھا ان لوگوں کا جو اللہ کے مقرب ہے, اصحاب الیمین کا, پھر مقربین کا. اس شخص نے کہا, میری تو خواہش ہے کہ میں صرف اصحاب الیمین میں سے نہ ہوں جن کو دائیں ہاتھ ہی اعمال نامہ ملے گا اور وہ کامیاب ہوگا, ایسے تو بہت لوگ ہوں گے. احب ان اکون من المقربین, میری چاہت یہ ہے کہ میں مقربین میں سے ہوں, مقربین میں سے ہوں. اصحاب الیمین سے ہونا یہ میری چاہت نہیں, میری چاہت یہ ہے کہ میں اس سے بڑھ کر مقربین میں شامل ہو جاؤں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے صحابی, اللہ کے نبی کے خادم, وہ فرماتے ہیں کہ ہا ہن رجل یود اللہ یبعث بعد ما یموت, کہ تمہاری یہ خواہش ہے لیکن یہاں ایک ایسا انسان بھی رہتا ہے, اشارہ اپنی طرف کیا, یہاں ایک ایسا انسان بھی رہتا ہے جس کی تمنا یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اللہ اس کو اٹھائے ہی نہ. وہ انسان کیسے سامنا کرے گا اللہ کا ان خطاؤں کے ساتھ اور معصیتوں کے ساتھ اور ان گناہوں کے ساتھ؟ تو قبر میں بھی تم ایک ظاہر کی حیثیت سے ہو, زرتم المقابر, تم قبروں کی زیارت کو پہنچ گئے, یہاں بھی تم ظاہر ہو. ایک وقت گزار کے اٹھو گے یہاں سے اور اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہوگے. تو اس کے بعد کوئی گنجائش ہے کہ بندہ اس دنیا میں آ کر مال ہی مال کرے اور مال کی ہرس اور طلب ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں جوان ہوتی جاتی، وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے اور دو چیزیں جوانی کی طرف جا رہی ہیں، الحرص والعمل، ایک مال کی حرص، مال کی خواہش، دوسرا امیدیں، یہ جوانی کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر قبر کی مٹی ہی تمہارا پیٹ بھرے گی اور تمہارے منہ کو بند کرے گی، اس حرص کو کاٹے گی. اللہ پاک فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ کلا کلمہ زجر رضع تنبیہ، اللہ ڈانٹ رہے کہ تم کچھ سوچو، کچھ شعور کرو کہ تمہاری منزل کیا ہے اور قدم کس طرف بڑھ رہے. منزل آخرت ہے اور قدم سوئے دنیا، یہ کیسا تضاد ہے. کلا سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے کہ یہ تکاثر کتنا نقصان دہ، ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر بتا رہا ہوں کہ ان قریب تم جان لو گے، دو بار یہ بات کہی، ان قریب تم جان لو گے، پھر ان قریب تم جان لو گے. تم کو لگتا ہے علم ہی نہیں، تم حقیقت حال کو جانتے ہی نہیں اور واقعی نہیں جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو انکم تعلمون ما اعلم لبحثتم قلیلا ولبقیتم کثیرا وما ضاجعتم نساءکم الی فرشکم، جو کچھ میں جانتا ہوں تم جان لو، تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں، تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ، تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر ولا خرجت من السعودات، جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، تجأرون الی اللہ، اور اللہ کی طرف گڑ گڑانے رونے بیٹھ جاؤ. وما ضاجعتم نساءکم الی فرشکم، اپنے بستروں کی لذتیں بھول جاؤ، اپنے اہل کے ساتھ بستر پہ سونا بھول جاؤ، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. لیکن تمہیں ان حقائق سے آگاہ کر دیا گیا اور باخبر کر دیا گیا کہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے اور بڑا خطرناک ہے، ان قریب تم جان لو گے. بعض محدثین نے لکھا کہ اس تکرار کا ایک معنی ہے، دو دفعہ یہ کیوں کہا گیا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ احساس اور ادراک اور یہ شعور بندوں کو دو مقام پر ہوگا، ایک جب قبر میں جائیں گے پھر ان کو افسوس ہوگا، کیونکہ یہ ایک بالکل ایک نیا جہان کہ بندہ یک لخت ایک ہستی بستی دنیا چھوڑ کر تنہائی میں پہنچ گیا، یہ روشنی اور یہ انوار اور یہ چاندنی اور سورج کی کرنیں اور روشنیاں اور یہ کمکمے اور یہ ٹیوب لائٹس، اپنے گھروں کی روشنیاں، سب کچھ چھوڑ کر ایک تاریکی میں داخل ہو گیا. دنیا میں ماں باپ ساتھ ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، دوست احباب ساتھ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر قبر کی تنہائی کا شکار ہو گیا، اس وقت تم جانو گے کہ تم نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسلک من عذاب القبر، میں نے کئی بار یہ خواہش کی کہ میں دعا کروں کہ اللہ تم کو تھوڑا سا عذاب قبر سنا دے، ایک معمولی سی آواز سن لو تم عذاب قبر کی، یا ایک معمولی سی جھلک دیکھ لو. یہ کئی بار میں نے سوچا اور دعا کے لیے تیار ہوا لیکن پھر میں نے دعا نہیں کی، اس لیے کہ اگر تم نے تھوڑا سا عذاب قبر بھی سن لیا تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، پھر قبرستان کوئی نہیں جائے گا. جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے پھر قبرستان کا رخ کوئی نہیں کرے گا. کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ یہ تکاثر کتنا نقصان دہ. ہمیں تو اس تکاثر کی بجائے اپنی قبر کو سنوارنے کی توجہ کرنی چاہیے، قبر کے اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قبر کا یہ عذاب اور قبر کی یہ وحشتیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، مگر ہم اس اصل ہدف سے دور رہے اور دنیا کی محبت میں کھوئے رہے اور تکاثر ہمارا اصل مدعا بن گیا، نتیجہ یہ کہ خسارہ ہی خسارہ. اور دوسرا کل ثم کل سوف تعلمون، پھر تم ان قریب جان لو گے. اس کا تعلق اس وقت سے ہے جب میدان محشر قائم ہو جائے، ایک ہی اللہ کا امر آئے گا، سور پھونکا جائے گا اور تمام اولین و آخرین جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں، میدان محشر قائم ہو جائے گا، ایک سور پھونکا جائے گا، زمین پر موجود تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، دوبارہ پھونکا جائے گا، وہ ہوش میں آئیں گے اور قبروں کے مردے بھی سارے کے سارے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہاں 360 سال تو یوں گزریں گے کہ کچھ پتہ ہی نہیں. ایک فضا ساری اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں لے رہا، اور ایک عجیب امحان تاریخ ہمارا کیا بنے گا. نبی علیہ السلام تہجد کے موقع پر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من ضیق المقام یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں میرے کھڑے ہونے کی جگہ تنگ ہو. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو دو قدموں پر کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی وہ خوش نصیب انسان ہو. تو یہ 360 سال کیسے گزریں گے، اور پھر ابہام، اور ایک بڑی فضا، بڑی گھبراہٹ، نفسی کا عالم ہے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم ان قریب جانو گے کہ کاش ہم نے نیکیاں کی ہوتی اور نیک اعمال کا ذخیرہ تیار کیا ہوتا، اور اپنی یہ زندگی تکاثر میں ضائع کرنے کی بجائے آخرت کے درجات علا کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہوتی. ہم نے تو اپنی زندگیاں برباد کر دی محض دنیا کی محبت، محض دنیا کے لیے، وہ مال جو قطعاً وفادار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یتبع المیت ثلاثہ، جب جنازہ قبرستان کی طرف جاتا ہے تو تین چیزیں ساتھ ساتھ چلتی، تین چیزوں میت کے پیچھے آ رہی ہوتی، اہلہ و مالہ و ولدہ، ایک اس کا مال دولت، دوسرا اس کے اہل و عیال، اور تیسرا اس کے دوست احباب، یہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. اس کی اولاد ساتھ آ رہے ہیں. مال کے ساتھ آنے کا معنی یہ ہے کہ جنازے میں کچھ لوگ شریک ہوتے ہیں مال کی وجہ سے، کاروباری تعلق ہوتے ہیں، ان کا ساتھ آنا گویا مال کا ساتھ آنا. یا مال کے ساتھ آنے کا معنی یہ ہے کہ جاہلیت میں ایک دستور تھا، کوئی بڑا زمیندار اور بڑا کوئی شخص فوت ہوتا تو اس کے اونٹ، اس کی گائے، بکریاں، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کتنے بڑے رئیس کا جنازہ جا رہا ہے. فرمایا کہ فجر کی اسنان دو چیزیں لوٹ آتی، دو چیزیں لوٹ آتی، تین چیزیں جاتی ہیں، ایک اہل و عیال، دوسرا مال، تیسرا عمل. دو چیزیں لوٹ آتی، ایک اس کا مال، کبھی کسی نے مال دفن کیا کہ یہ کروڑ ہا کا مالک تھا اور ان کو استعمال کرنے سے پہلے مر گئے، کل گاڑی خریدی تھی چلا ہی نہیں سکا، بنگلہ بنایا تھا آج اس کا قبضہ لیا ہے اور آج ہی مر گیا، تو کچھ مال اس کی قبر میں ڈال دو اس کو سکون مل جائے. نہیں، کوئی ایک کوڑی میں نہیں ڈالتا، مال بھی لوٹ آتا ہے اور اس کی اہل و عیال بھی لوٹ آتا. کبھی کسی بیٹے نے کہا ہو کہ میرا باپ تھا، میرے لیے کماتا تھا، محنت کرتا تھا، مجھے بھی قبر میں ساتھ شامل کر دو، تنہا کیا کرے گا. نہیں، ساتھ لوٹ آتے. کوئی شوہر بیوی کے ساتھ دفن ہوا ہو، کوئی بیٹا ماں کے ساتھ دفن ہوا ہو، کوئی باپ بیٹے کے ساتھ دفن ہوا، نہیں، لوٹ آتے. ہاں، قبر میں ایک چیز داخل ہوتی ہے اور وہ انسان کا عمل ہے. تو مال تو بے وفا ہے. کل لا سوف تعلمون، اب تمہیں علم ہو کہ جس مال سے محبت کی اس نے تو کوئی وفاداری نہیں کی. حاتم الحسن کا قول ہے کہ میں نے کچھ عرصہ فکر کی، سوچا کہ کس کو دوست بناؤں، کوئی دوست ایسا ہونا چاہیے جو میرا وفادار ہو، وفا شعار ہو. بڑا سوچا، کوئی دوست سامنے نہ آ سکا، فلاں کا نام، فلاں کا نام، لیکن کوئی دوست سامنے نہ آ سکا. آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فاخترت العمل الصالح صاحبا لی، کہ کوئی دوست اگر ہو سکتا ہے تو وہ عمل صالح ہے، وہ نیکیاں ہیں جو قبر میں بھی ساتھ ہیں اور میدان محشر میں بھی ساتھ ہیں. تو یہ مال بے وفائی کر گیا. کل لا سوف تعلمون، ثم کل لا سوف تعلمون،
أنت من العلم هو. فما أجر تمني سوتشاه تا كتب عسانا كرت اب تم علم ہوا یہ مال تو سرسر دھوکا ہے اور یہ کچھ کام نہ آئے. ہاں وہ مال کام آئے گا جو اللہ کو دے دیا سب کا دے دیا وہ کام آئے گا. اللہ فرماتا ہے کہ تم جو مال خرچ کرتے ہو وہ محفوظ ہے بشرطے کہ اخلاص ہو ریاکاری نہ ہو. حتیٰ کہ فرماتا ہے کہ تم اہل و عیال کو کھلاتے ہو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو یا اپنے بچوں کو کھلاتے ہو وہ بھی میں سب کا کاؤنٹ کرتا ہوں. ان کو تم کھلا رہے ہو حالانکہ تمہارے اہل خانہ ہیں لیکن وہ بھی مجھ پر قرض ہے میں نے وہ لوٹانا ہے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کا ہر نفقہ جو اپنے اہل پر کرتا ہے بچوں پر کرتا ہے وہ سب کا ہے. الا ما ونع فی ھذا التراب سوائے اس مال کے جو انسان اپنے بچوں کے لیے اس مٹی میں ڈال دے. مٹی میں ڈالنے کا مطلب گھر بنایا. اب عالی شان گھر بنا رہا ہے بلڈنگ بنا رہا ہے کئی منزلہ عمارت بنا رہا بچوں کے رہنے کے لیے. فرمایا کہ اس پر جو بھی خرچ کرو گے وہ صدقہ نہیں. کوشش کرو کہ یہ معاملہ سادہ سے سادہ ہو ہلکے سے ہلکا ہو. باقی ہر نفقہ صدقہ ہے سوائے اس نفقے کے جو مٹی میں ڈال دیتے یہ صدقہ نہیں. اس لیے اگر اسراف کرو گے اس کا حساب اللہ لے گے. تو میرے بھائی اس منہج کو سمجھنے کی کوشش کرو. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے کہ تم نے جو تکاثر کی روش اختیار کی یہ سو ہے گھاٹے کا سودا تھا. جب تم قبر میں جاؤ گے اور قبر سے اٹھ کر پھر دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہو گے میدان محشر میں تمہیں اس وقت پتا چلے گا کہ یہ سارا کا سارا دھوکے کا سودا تھا اور یہ چیزیں قطعاً مفید نہ ہوئی. کلا لو تعلمون علم یقین کلا لو تعلمون علم یقین پھر وہی خبردار اللہ تنبیہ کر رہے زجر ڈانٹ رہے کہ اگر تم علم یقین حاصل کر لو اگر تم علم یقین حاصل کر لو یہ لو کلمہ شرط ہے. یہ لو کلمہ شرط ہے اور شرط جہاں استعمال ہو وہاں اس کی جزا بھی ہوتی. جواب شرط اس کو کہتے ہیں. ایک شرط ہوتی ہے اور ایک جواب شرط ہوتی ہے. جیسے آپ کہیں کہ اگر تم میرے پیغمبر سے پڑھ کر کہو تو یقین موت کو بھی کہتے ہیں. کلا لو تعلمون علم یقین اگر تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے یعنی موت کا علم اور تم اس حقیقت کو جان لو کہ یہ موت کتنی کڑوی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذکروا حابم اللذات لذتوں کو توڑنے والی سائقوں کو توڑنے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنتم نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا اب آرڈر کرتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ زیارت قبور تمہیں آخر کو یاد دلائے. یہ قبر جو ہے موت جو ہے یہ آخرت کی تحلیز ہے. جس نے موت میں قدم رکھ دیا وہ آخرت کی تحلیز میں داخل ہو گیا. امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تو حدیث کے الفاظ ہے کہ جب کی بکان حتی یبل لحیتہ ہو اس قدر روتے کہ ان کی پوری باری بھیگ جاتی. لوگ کہتے ہیں کہ انت تذکر جنت النار ولا تبکی. امیر المومنین آپ جنت کو یاد کرتے ہیں اور جہنم کو یاد کرتے ہیں اس قدر نہیں روتے قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں. فرمایا کہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتا ہوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القبر اول منزل من منازل یوم القیامہ کہ قبر جو ہے وہ قیامت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے. تو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہے اور جو یہاں ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام. آخرت کی تحلیل ہے. فرمایا اگر تمہیں اس کا حقیقی علم حاصل ہو لو تعلمون علم الیقین اگر تمہیں موت کا علم ہو جائے اور کما حق ہو پوری گہرائی کے ساتھ اس کو جان لو پہچان لو اس کی کیا ہولناکیاں ہیں اور اس کا کیا وبال ہے تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ تکاثر کوئی مفید نہیں یہ سراسر نقصان دہ سودا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا سے تعلق ہو ایک واجبی لیکن بندے کی تمام تر توجہ تمام تر ہمت اور تمام تر جو صلاحیتیں ہیں وہ صرف ہو آخر
آخر کو دبانے کی، آخر کو حاصل کرنے کی. اگر تمہیں صحیح معنی میں اس موت کی حقیقت کا علم ہو جائے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے اور موت کیسے آپ
اچانک موت سے پناہ پکڑا کرتے، اچانک آ گئے، اچانک آ سکتے، یعنی کسی کے وہم و گمان میں نہیں، اور موت آ گئی، اور موت برا طریقے سے بھی آ سکتی کہ بندہ پکڑا دے گناہ کر رہے، اللہ نے روح قبض کر دی، اب وہ قیامت تک گناہ میں لکھا جائے گا. کتنی خطرناک موت. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی، وہ اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے دیا کرتے تھے، خادم سے نہیں کہتے، سائل کو بلاتے اور اپنے ہاتھ سے دے، یا سائل کے پاس جاتے اپنے ہاتھ سے دیتے، حتیٰ کہ بوڑھے ہو گئے پھر بھی اپنے ہاتھ سے دیتے، حتیٰ کہ نابینا ہو گئے پھر بھی اپنے ہاتھ سے دیتے، اور طریقہ یہ بنا لیا کہ اپنے کمرے میں اپنی جو فصل آتی کھجوریں گی جو بھی اناج اس کا ڈھیر لگا لیتے، اور باہر کسی سائل کی آواز سنتے تو اپنے کمرے سے لے کر باہر کے دروازے تک ایک رسی باندھ لی، رسی پکڑ کے جاتے اور باہر پہنچتے اور سائل کو دے کر آتے. بچے بڑے نیک تھے، انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ تکلیف اب آپ نہ دیا کریں، ہم دے دیا کریں گے، آپ کو اٹھ کر جانے کی تکلیف ہوتی ہے، باہر تک جانے کو ٹھوکر لگ جائے، یہ کام ہمارے ذمے ڈال دے. فرمایا کہ نہیں، میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے تو اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث سن رکھی، میں اللہ کے پیغمبر کا ایک فرمان میں نے سن رکھا، اور وہ یہ آپ نے فرمایا تھا کہ مناورت المسکین، مناورت المسکین تقی میت السوء، کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینے سے اللہ بری موت سے بچاتا ہے، اچھی موت آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا اراد اللہ بعبد خيرا افصله، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے تو اللہ اس کو اصل کر دیتا ہے. اصل، اصل کا معنی شہد، اللہ اس کو شہد بنا دیتا. صحابہ نے پوچھا ما یعسل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد بنانے کا کیا معنی، اس کی کیا تفسیر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، کہ اللہ اسے کسی نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، کوئی نیکی اس کے لیے کھول دیتا ہے، وہ نیکی شروع کرتا ہے اور اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اس کی روح قبض کر لے، فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں. اب جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی وہ اس نیکی میں لکھا جا رہا ہے، وہ نیکی کا ثواب اس کو مل رہا ہے، حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی وہ نیکی کرتے کرتے اٹھے گا. تو یہ سارے حقائق اگر سامنے ہوں تو پھر کیوں نہ بندہ اس سعادت کو حاصل کرنے کی تیاری کرے، پھر تکاثر کی کوئی گنجائش باقی رہے گی؟ کہ بندہ آخرت کو فراموش کر کے دنیا کا متکلف بن جائے اور دنیا کا پجاری بن جائے، جس کے لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم، تائس عبد الخمیسہ، تائس عبد الخمیلہ، تائس من تقش وإذا شیك فلن تقش. صحیح بخاری کی حدیث کہ یا اللہ یہ درہم کا پجاری برباد ہو جائے، یا اللہ دینار کا پجاری برباد ہو جائے، یا اللہ یہ چادروں اور کپڑوں کا پجاری برباد ہو جائے، یا اللہ ایسا ہلاک ہو کہ اس سے قدم لے کر کانٹا چبھ جائے تو اس کو کانٹا نکالنے والا کوئی نہ ملے، اسی کی تکلیف میں کڑک تڑک کر کڑک تڑک کر فنا ہو. اس دنیا کے پیچھے کو بھاگنے کا تصور کر سکتا ہے؟ جس کے لیے پیغمبر اسلام کے یہ فرامی، صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک کچرا گاہ دیکھی جہاں لوگ اپنے کچرے پھینکتے، گندے کپڑے، گندیوں کے ڈھیر لگے ہوئے، اور ایک مردہ پکڑی پڑی ہوئی، امام الانبیاء محمد رسول اللہ اکرم الخلائق اس کچرا گاہ پر کھڑا. آخر تربیت کرنی، تربیت میں یہ مراحل آتے کہ کائنات کا سردار کچرا گاہ پر کھڑا، اس مردہ بکری کا کان پکڑ کر اور فرما رہے ہیں کہ میں اشتری منی ہاتھ بدرہم، کون ہے وہ شخص جو ایک درہم کے بدلے اس بکری کا سودا کر دے؟ ایک درہم ادا کر دو اور بکری اپنے گھر لے جاؤ. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو یہ چھوٹے قد کی بکری, دوسرا مردہ, تیسرا تاخن پھوٹ رہے, چوتھا اس کو خرید کر کون لے کر جائے. فرمایا اگر یہ بات طے شدہ ہے تو پھر سن لو, لدنیا احبر عند اللہ من هذه عند اهلها, کہ جو یہ بکری جتنی بدبودار ہے اور گھٹیا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک دنیا گھٹیا, اس سے کہیں زیادہ. جب یہ اپنے گھر پہ جانے کے لیے تیار نہیں تو اس سے گھٹیا چیز کیوں خریدتے اور جمع کرتے, اس کے لیے کیوں اس قدر تگودو ہے. فرمایا کہ اگر تمہیں صحیح معنی میں موت یاد آ جائے, علم یقین حاصل ہو جائے, تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تکاثر کا معاملہ قطعاً منفعت بخش نہیں بلکہ یہ گھاٹے کا سودا ہے اور فریب ہے اور دھوکہ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. لترون الجحیم ثم لترونه عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. لترون یہ لام تاکید کی اور یہ قسم کے جواب میں, یہ قسم محذوف ہے, جملہ پورا ہے, اور یہ سابقہ جملے کی شرط نہیں, جزا نہیں, بلکہ جملہ کامل ہے اور جواب قسم ہے, اللہ کی قسم. عن قریب تم جہنم کو دیکھو گے, اب بتاؤ کیا حال. عن قریب تم جہنم کو دیکھو گے, تم لترونه عین الیقین, پھر عین الیقین سے دیکھو گے. دو بار فرمایا جہنم کا دیکھنا, دو بار. ان قریب تم جہنم کو دیکھو گے اور پھر ان قریب تم یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے. کتنا یہ خطرناک عذاب ہے, کتنا خطر. نار تم ہار ہی جز ام من سب ان جز من نار جہنم, دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنے زیادہ کرو. اشتقت نار الی ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعض, اس جہنم نے شکوا کیا کہ یا اللہ میرے اندر اس قدر تیزی پیدا کر دی, اس قدر تیزی بھر دی کہ یہ آگ مجھے کھائے جا رہی, مجھے کھا رہی آگ, اس کا ایک حصہ میرے دوسرے حصے کو کھا رہا, اتنی تیز آگ. اور پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ سعرت النار الف سنۃ, اس جہنم کو 1000 سال تک گرم کیا گیا, حتی بیضت, حتی کہ سفید پڑ گئی, پھر 1000 سال تک گرم کیا گیا, حتی احمرت, سرخ پڑ گئی, پھر 1000 سال تک گرم کیا گیا, حتی اسودت, سیاہ پڑ گئی. اب یہ جہنم سیاہ, کتنی خطرناک آگ. لترون الجحیم, اس جہنم کو تم نے دیکھنا. یہ دو بار دیکھنے کا ذکر کی, دوسری بار عین الیقین, سب نے دیکھا, خواب و نیک ہو یا برا سب نے دیکھا. اس کی دلیل اللہ کا فرمان, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, اس پورے رات سے سب نے گزرنا ہے, جو جہنم کے اوپر قائم, جہنم کو دیکھ کر آگے بڑھو گے. یا پھر جہنم کو دیکھنے کا جو پہلی بار دیکھنے کا معنی ہے, قبر میں دیکھنا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی قبر میں جاتا ہے اسے جہنم دکھاتا ہے, اگر وہ بد کردار ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے, لا محالہ دیکھے گا, اور اگر وہ نیک ہے تو اللہ فرمائے گا اگر تو بدکار ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا, لیکن تو نیکوکار ہے, تجھے میں نے اس سے بچا کر جنت میں داخل کر دی. لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین, کہ پھر تم نے ایک وقت آئے گا عین الیقین سے جہنم کو دیکھنا, جب پورے صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا, نیچے جہنم ہے اس کو دیکھ کر گزرو گے, دیکھ کر گزرو گے. اسی لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ ایک شخص میں اس کو جانتا ہوں, یعنی اس مندر کو جانتا ہوں اور اس کی حالت کو جانتا ہوں, کہ تقلب الصراط, جو پورے صراط پر لوٹ پوٹ ہوتا آ رہا ہے, گرتا پڑتا آ رہا ہے, کبھی پھسلتا ہے, کبھی گر رہا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر پڑتا, پھر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے. اور آپ نے تشبیہ بھی دی کہ مثل الغلام یفر من ابیہ و یضربہ, اس بچے کی طرح لوٹ پوٹ ہوگا جس کو اس کا باپ مارتا ہے اور وہ اپنے باپ سے بچنے کے لیے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، گرتا ہے کبھی الٹا کبھی سیدھا، اپنے باپ سے چیخ چیخ کر معافیا مانگ رہے تھے. فرمایا کہ یہ اس شخص کی حالت ہے، اور بالآخر وہ پولیس رات کو عبور کر جائے گا، اور جب نیچے قدم رکھے گا تو اپنے آپ کو کائنات کا خوش نصیب انسان سمجھے گا، کیونکہ جہنم دیکھا ہے اور پولیس رات سے یوں بچ کر نکلا، وہ سمجھے گا مجھ سے خوش نصیب انسان کوئی ہے ہی نہیں. لطرب اللہ جہیم، اس جہنم کو تم نے دیکھ لیا. ثم لطرب اللہ عین الیقین، اور پھر عین الیقین سے اس کو دیکھ لیا، بالکل قریب اوپر سے گزر کر دیکھ لیا، سب نے دیکھ لیا. تو پھر غور کرو، یہ تمام حالات اور یہ تمام اوضاع اور یہ تمام مقامات اس امر کی متحمل ہو سکتی ہیں کہ تم دنیا میں آ کر دنیا میں کھو کر رہ جاؤ اور اس کو بھول جاؤ، اس عذاب کو بھول جاؤ، اس کو فراموش کر دو. بعض علماء نے انسان کی حرص کی مثال دی ہے کہ ایک شخص کنویں میں جاتا ہے اور کنویں کی اندر کی حالت سے بے خبر ہے. اب وہ جب نیچے جب داخل ہوا تو یک لخت اس کی نگاہ نیچے پڑی، ایک بڑا اژدہا اپنا منہ کھولے اس کا منتظر، وہ ایک شاخ ایک درخت کی شاخ پکڑ لیتا ہے جو اس کنویں میں نصب ہے، اور دائیں بائیں مختلف سانپ ہیں بچھو ہیں جو اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اچانک وہ شخص دیکھتا ہے کہ ایک طرف شہد کا چھتا ہے. اب وہ ہر چیز کو بھول کر شہد کھانے میں مصروف ہو جاتا ہے. موت نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے، دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہیں، خطرے میں گھرا ہوا ہے اور یہ شہد چاٹ رہا ہے. یہی دنیا کی مثال، تم خطرے میں گھرے ہوئے ہو، موت، قبر، قبر کی تاریکیاں، قبر کی وحشتیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا، میدان محشر، جہنم، مختلف گھڑیاں، اور تم یہاں شہد چاٹ رہے ہو. یہ تکاثر خطرناک کھیل ہے. تم جو زندگی گزر گئی توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، انابت کی طرف آؤ، کیونکہ آخری آیت بڑی قابل غور. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر اللہ سامنے کھڑا کر لے گا اور تم سے ایک ایک نعمت کا سوال کرے گا، ایک ایک نعمت کا، ایک ایک نعمت کی بات پرس ہوگی. پھر جواب کیسے دیں گے؟ اب وہ نعمت کی بات پرس کی کیا کیفیت ہے؟ اس کی تفسیر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن شدت کی گرمی اور اپنے گھر میں بھوک سے نڈھال اور امہات المومنین سے پوچھ رہے ہیں کوئی کھانے کے لیے ہے، نو کے نو گھر تھے، کسی گھر سے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا. اتنی تنگ معیشت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نو گھروں میں ایک کھجور بھی نہ ملی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما سکے، اور بھوک سے بڑا کرب تھا اور بڑی شدت کی بے چینی تھی، اس قدر بے چینی کہ نبی علیہ السلام گھر سے باہر آ گئے، مسجد میں آئے، مسجد میں آنا تھا، دیکھا تو ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے، پوچھا کہ ما خذا کہا بھی تھا ابو بکر، اس گھڑی تم اپنے گھر سے باہر کیا کر رہے؟ اس وقت ظہیرہ نصف النہار کی گرمی ہے، گھر بیٹھنا چاہیے، تم کیا کر رہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اخرج نہیں ما اخرج، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کیفیت آپ کی ہے، جس چیز نے آپ کو گھر سے باہر نکالا اسی چیز نے مجھ کو گھر سے باہر نکالا. میں بھی بھوکا ہوں، تھوڑا سا بیٹھے، عمر بن خطاب بھی آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا ما اخرج کا حارث تھا یا عمر، عمر تم اس وقت یہاں کیا کر رہے؟ عرض کیا کہ اخرج نہیں ما اخرج، کا جس چیز نے آپ کو بے چین کیا، بے قرار کیا اور گھر سے نکلنے مجبور کیا، اس نے مجھے گھر سے نکالا. اب یہ تینوں یار جمع ہو گئے، تینوں بھوکے، انہیں معیشت کی تنگی، تین تین چاند گزر جاتے، اللہ کے پیغمبر کے گھر میں آگ نہ جلتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دفعہ گھی میں تلا ہوا پراٹھا پیش کیا گیا، آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ کھینچ لیا، لوگوں نے کہا کھا کیوں نہیں رہے؟ کہا کہ میرے پیغمبر کو پوری زندگی پراٹھا نصیب نہیں ہوا, میں کیسے کھاؤں. اور بعض اوقات چراغ کا تیل ادھار مانگنا پڑتا. اتنی معیشت تنگ. فرمایا کہ چلو یہ قریبی باغ ہے وہاں تک چلنے کی ہمت ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں چلتے. وہ باغ ابو حیثم کا تھا, نبی علیہ السلام نے دستک دی. ام حیثم گھر میں تھی, ابو حیثم گھر میں نہیں تھے, ان کے شوہر گھر میں نہیں تھے, باہر گئے تھے. آپ نے سلام کہا, جواب نہ ملا, پھر سلام کہا, جواب نہ ملا, پھر سلام کہا, جواب نہ ملا. آپ لوٹنے لگے تو ام حیثم دروازہ کھول کر باہر آ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائے, کیوں لوٹ رہے؟ فرمایا کہ ہم نے تین بار سلام کر, تین ہی بار ہوتا ہے, اس کے بعد لوٹ جانا چاہیے. عرض کیا کہ جب آپ سلام کہہ رہے تھے یہ سلامتی کی دعا ہے؟ تو عورت تو انتظیم, میں اس لیے خاموش رہی کہ آپ اور دعا کریں میرے لیے اور سلام کہیں, اللہ سلامتی نازل فرما دے, اس لیے میں خاموش رہی. یہ ہمارا اسلام کا تحفہ سلام, کتنی بڑی دعا. دن میں کئی بھائیوں سے ملتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کا امتیاز ہے, ورنہ یہ دنیا دار ان کی ملاقات ہائے سے شروع ہوتی ہے اور بائے پہ ختم ہو جاتی ہے. نہ کوئی سلام نہ کوئی دعا, ہائے اور بائے بس. یہاں سلام سلامتی کی دعائیں. عرض کیا کہ میں اس لیے خاموش تھی کہ آپ کی یہ سلامتی کی دعائیں تھیں, عرب تو انتظیم, میں چاہتی تھی کہ آپ اس کو اور میرے لیے زیادہ کریں اور زیادہ کریں. فرمایا کہ اینا بلحیثم کہاں؟ کہا کہ صاحب یستعظم ذن الماء, وہ باہر چشمے کا پانی لینے گئے ہیں, ابھی آ جاتے ہیں, آپ تشریف رکھیں. ابو الحیثم بھی آ گئے, دیکھا گھر میں تو رونق اور زبان پہ کیا الفاظ آئے کہ ما احد اکرم وضیافا منی اليوم, اس گھڑی مجھ سے افضل کوئی انسان ہو سکتا ہے جس کے مہمان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور مقابلہ کر سکتا ہے؟ آج میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ نبی علیہ السلام میرے گھر آ گئے. فرمایا کہ اطعنا, ابو الحسن ہمیں کچھ کھلاؤ. فوراً درخت پہ چڑھے اور وہ شاخ توڑی جس شاخ میں ہر قسم کی کھجوریں تھیں, کچی بھی پکی ہوئی بھی, ہر رنگ تھا, تاکہ نبی علیہ السلام یہ سارے رنگ کھائیں. چشمے کا پانی لا چکے تھے, وہ پیش کیا, چھری اٹھا لی. اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ بکری ذبح کرنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ ایاک والحلوب, ابو الحسن دودھ کی بکری ذبح نہ کرنا, دوسری بکری کو وہ ذبح کر لینا. بکری ذبح کی, گوشت پک گیا, کھجوریں کھائیں, پانی پیا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ ھذا من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامۃ, اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا بھی قیامت کے دن حساب لینا. یہ جو ہم نے سارے استعمال کیا درخت کا, اور یہ پانی پیا, اور یہ کھجوریں کھائیں, گوشت کھایا, اللہ نے ان تمام نعمتوں کا سوال کر رہا ہے. اس حدیث سے اس آیت کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اور کس کس نعمت کا سوال کر رہا ہے. الغرض جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان تمام کا سوال. اس آخری آیت کا تعلق پہلی آیت سے ہے, الحاکم التکاثر, سے کہ تم کثرت کے پجاری ہو کہ دولت کے ڈھیر لگ جائے, خوراک اور روشن کے ڈھیر لگ جائے, یہ معلوم نہیں کہ قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا. یہ تکاثر کا ایک اور نقصان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان فقراء المہاجرین یسبقون الاغنیاء 40 خریفا, کہ جنت میں داخل ہونے میں بھی جو لوگ غریب ہیں فقراء ہیں وہ مالداروں سے 40 سال پہلے داخل ہو جائیں. ان کا بھی حساب و کتاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کا سوال کر رہے, ایک ایک نعمت کا حساب لے رہا ہے, اور یہ جنت کی موجیں مان رہے, جنت میں موجیں مار رہے, 40 سال پہلے داخل ہو گئے اور یہاں ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کا سوال ہو رہا ہے. اب یہ معاملہ بڑا گمبھیر نعمتوں کا سوال، اس کی تفسیر ہم نے نبی علیہ السلام کی حدیث سے پڑھ لے اور سن لے کہ یہ سوال کی کیفیت کیا ہے اور کس قسم کی نعمتوں کا سوال ہوگا. فرمایا کہ اس سائے کا بھی سوال کرنا ہے اللہ نے، یہ کھجوروں کا بھی سوال کرنا ہے، پانی کا بھی سوال کرنا ہے، حالانکہ یہ عام نعمتیں، یہ پانی اور کھجورے عرب کی عام نعمتیں، اور اس گوشت کا بھی اللہ نے حساب لینا ہے. یہ سارے سوال اللہ نے کرنا، یہ ساری نعمتیں بڑی قیمتی، صحت کا سوال، جوانی کا سوال. پھر نبی علیہ السلام کا فرمان لن یزول قدم ابن آدم، قدم ابن آدم، کہ ابن آدم کے قدم اللہ کی عدالت سے ایک بال برابر بھی نہیں سرک سکیں گے جب تک اللہ کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دے. ان عمر ہی فیما ابلا، عمر کا سوال کہ یہ کہاں گزاری، وان شباب ہی فیما اپنا، جوانی کا سوال کہاں صرف کی، یہ جوانی کے دن اور جوانی کی راتیں کہاں گزاری، ایک ایک لمحے کا حساب دو. اور عن مال ہی من عین تصبت ہو فیما انفقت ہو، مال کا سوال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ون عمل ہی فیما علم، اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کا حساب دو، عمل کیا یا نہیں کیا. امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو علم حاصل کرے اور عمل نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ علم حاصل کر کے اس نے اپنے اوپر ایک حجت قائم کر لی کہ یہ قرآن اور یہ حدیث، پڑھ کے حجت اس پر قائم ہو چکی. اب اگر وہ عمل نہیں کرتا تو وہ سب سے زیادہ گھاٹے اور خطرناک انسان، سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہنے والا. اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس پر عمل کا حساب لے لیں. تو یہ سوال جو اللہ نے کرنے، جس پر کوئی چیز مخفی نہیں، پھر یہاں کیسے کامیابی ہوگی؟ میرے دوست اور بھائیو، ان نعمتوں کا حق ادا کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نعمت ادا فرمائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، عمل کیجیے، عمل صالح کیجیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اضافہ کر دیجیے. یہ نعمتوں کا حق، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت بہت بھاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے نقش پیش ہوگا، اس کی پانچ سو سال کی عبادت ساتھ ہوگی، اللہ پوچھے گا تمہارا کیا عمل ہے، وہ کہے گا پانچ سو سال کی عبادت. اللہ فرمائے گا کہ ادخلوہ الجنۃ برحمتی، اسے میری رحمت سے جنت میں پہنچا دو. وہ کہے گا وہ عبادت ہی یا رب، یا اللہ میری عبادت بھی تو ہے، اس کا نام نہیں لیا. اللہ فرمائے گا میری رحمت سے جنت میں پہنچا دو. وہ پھر کہے گا وہ عبادت ہی یا رب، یا اللہ میری عبادت. جب تین بار ایسا ہو چکے گا تو اللہ فرمائے گا چلو ٹھیک، تمہاری عبادت کو بھی توڑ لیتے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ نکالی جائے گی اور ترازو کے پلڑے میں ڈال دی جائے گی، دوسری آنکھ میں پانچ سو سال کی عبادت ہوگی، بدل کیا جائے گا تو پانچ سو سال کی عبادت ہلکی اور وہ آنکھ بھاری نکلے. پانچ سو سال کی عبادت اللہ تعالیٰ کی اس ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکی، اس ایک نعمت کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکی. اور پھر وہ جنت جو سب سے بڑی نعمت، وہ کیسے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لموزی و صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی، پوری دنیا سے. یہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا پلاٹ یہاں خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور جنت کی ایک بالشت کیسے قیمتی؟ اس جنت کے پلاٹ کا سودا کیسے کرو گے؟ اس کے لیے عمل صالح، اپنے اس مقام کو پہنچ سمجھو، ان درجات اولا کو پہچانو، ان کا حصول کیسے ممکن ہے یہ جاننے کی کوشش کرو. دنیا کے ساتھ تعلق ہو ایک واجبی، اصل نکاح جو ہے وہ آخرت کی طرف مرکوز ہو، اور اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو سنوار لو، سجا لو، خوبصورت کر لو. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے اذا حسن اسلام احدکم، جب تم میں سے کسی شخص کا اسلام اچھا ہو جائے اور سمر جائے اور سچ جائے، تو جو نیکی وہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سات سو گنا بڑھا دے گا، اور جو گناہ کرے گا وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا. اور جب وہ اسلام سنوار لے گا، سجا لے گا، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں، یہ آخری حدیث ہے، یہ موضوع تو بڑا طویل ہے، آخری حدیث پیش کرتا ہوں اور مجھے یہ احساس ہے کہ آپ الحمدللہ صبح سے تشریف فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرما لے اور ہم سب کے سینوں کو اخلاص کے نور سے منور فرما دے اور ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے اور ہم سے راضی ہو جائے. ایک شخص آ رہا ہے حساب و کتاب کے لیے اور گرتا پڑتا ہے، قدم ڈگمگا رہے ہیں، اپنے گناہ اس کو یاد آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہلے فیصلہ فرما چکا اور اپنے فیصلے سے فرشتوں کو آگاہ کر دیتا ہے کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کے اعرضوا علیہ صغار الذنوب وارفعوا عنہ کبارا، اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے گناہ سارے چھپا دے، بڑا گناہ کوئی پیش نہ کرنا، صرف چھوٹے گناہ. اب وہ پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ پیش ہو رہے ہیں اور بندے سے اقرار لے رہے، بندہ اقرار کر رہے، اقرار کر رہا اور ساتھ تھر تھر کانپ رہا کہ اب چھوٹے گناہ اس قدر ہیں، اتنی باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں، جب بڑے گناہوں کی باری آئے گی پھر میرا کیا بنے گا، کہاں پر حد ہونا سارے ختم ہو گئے. اللہ فرمائے گا فرشتوں کو اجعلوها حسنات، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو. یہ ہے حسن اسلام کا فائدہ، حسن عقیدے کا فائدہ، توحید کا فائدہ، گناہ نیکیاں بنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بندہ جو اب تک کانپ رہا تھا ایک دم اس میں جرات آ گئی اور کہتا ہے کہ یا اللہ کچھ گناہ میں نے اور بھی کیے ہوئے وہ نظر نہیں آ رہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث فرما کر نبی اسلام ہنسے، حتیٰ کہ ہم نے پہلی بار پیغمبر اسلام کی آخر کی داڑھیں دیکھ لی، اس قدر آپ کے کھلا کے ہنسے، ورنہ آپ کا اکثر ہنسنا تبسم ہوتا تھا، مسکراتے تھے، اس قدر اللہ کا خوف طاری تھا. آج یہ حدیث سنا کر اس قدر ہنسے آپ کہ ہم نے آپ کی داڑھیں دیکھ لی اور یہ پہلی بار دیکھی. حسن اسلام کے فائدے. تو میرے بھائی بڑا کٹھن سفر ہے، اس سفر کے لیے کوشش کرنی، اگر ہم دنیا کی ہو کر رہ جائیں اور دنیا کے تکاثر کے غلام بن جائیں تو میرے دوست اور بھائیو بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا. آخرت کے عمل صالح، حسن عقیدہ، اسلام کو سنوارنا، توبہ، انابت اللہ، یہ سارے وہ طرق ہیں جو کام آنے والے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.